كانت الدائمة على أعدائهم وغاصب عقوبهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وخطابه المتين وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزيزان يا علي مرتبت، قرآن مجید کی ان آیات کے ذیل میں دین کی جامعیت اس مختصر سورے میں سمو دی گئی ہے، اور ایسا محسوس ہوا ہے کہ قرآن مجید کا پورا نچوڑ جو ہے، اور انسان کی زندگی کے مقصد حیات کا پورا نچوڑ جو ہے، وہ اس سورے میں سمو دیا گیا. ہم مسلسل اس سورے کے مفاہیم و برہان سے استفادہ کرتے ہوئے ایک ہی موضوع بحث پر آج یہ نوی تقریر شروع کر رہے ہیں، اور ان تقاریر کے لیے جو موضوع رکھا گیا وہ توصیہ حق و صبر کا، ایمان اور عمل صالح سے رشتہ، اور قرآن. اس موضوع کی کل آخری تقریر ہے انشاءاللہ یہاں، اور میں نے عرض یہ کیا ہے کہ کچھ خاص چیزیں جو میں اپنی آخری تقریر میں اپنے موضوع کے تمام تر توابیت کو سمو کر کوشش کروں گا کہ آپ تک پیغام پہنچا دیا جائے. ظاہر ہے کہ آج ڈاکٹر خلیل طباطبائی، جو حکیم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک قابل اسکالر ہیں، ہمارے آپ کے درمیان موجود تھے، تو ہمارا اخلاقی فریضہ یہ تھا کہ کچھ وقت ان کو دیا جائے، اور انہوں نے اپنے مختصر سے وقت میں کچھ باتیں ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت ہی اہم بیان کر دیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان یقیناً تاریخ کے اس تمام پس منظر سے استفادہ کریں گے. عزیزوں اور دوستو، ظاہر ہے کہ جس موضوع بحث کو میں لے کر آگے بڑھ رہا ہوں، اس سورے کی اہمیت اور اس سورے کی منزلت آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ پروردگار عالم نے قسم کھا کر زمانے کی اور وقت کی اس انسان کو متنبہ کیا ہے کہ سارا عالم انسانیت نقصان میں ہے اور خسارے میں ہے. والعصر، ان الانسان لفی خسر، سارا عالم انسانیت نقصان میں ہے، الا مگر وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان رکھتے ہیں اور جنہوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح سے اپنی زندگی کو وابستہ کیا ہوا ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، بلکہ وہ توصیہ حق کر رہے ہیں، وہ توصیہ صبر کر رہے ہیں، اور ان کے لیے لازمی امر یہ ہے کہ وہ توصیہ حق اور توصیہ صبر کریں. تو اس سے پتہ یہ چلا عزیزو اور دوستو کہ جو بھی ایمان رکھ رہا ہے، جو بھی عمل صالح کر رہا ہے، اس کے لیے ضروری امر یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کے اس بات کا توصیہ کرتا رہے، تاکہ نسلن بعد نسلن پیغام حق جو ہے وہ مسلسل جاری اور ساری رہے، اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا رہے، تب وہ انسان جو اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے اپنے حق کو ادا کر سکے گا، اور آگے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ استفادہ کرتے ہوئے اپنی نسلوں تک پیغام حق کو لے جائے گی. ظاہر ہے کہ ہمارے اور آپ کے سامنے گزشتہ سال بھی پاکستان میں ایک حادثہ ہوا، اور آج بھی آپ نے اخبارات میں پڑھ لیا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ کیا صورتحال پیدا ہوئی. عزیز اور دوستو، قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں اور ان آیتوں نے بہت زیادہ وضاحت کی ہے، لیکن افسوس یہی ہے کہ وہ قرآن پڑھنے والے جو قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں، قرآن کو حفظ تو کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن پر عمل پیرا ہیں اور رسول اللہ کی سنت پر عمل پیرا ہیں، لیکن نہ وہ قرآن پر عمل پیرا ہیں نہ رسول اللہ کی سنت پر عمل پیرا ہیں. اس لیے کہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جب اپنی ایک علیحدہ فکر تیار ہو جائے اور انسان یہی سوچ لے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے بس اس کا یہی عمل صحیح ہے اور یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے یہی عمل صالح ہے، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ عمل صالح کا کرائیٹیرین کیا ہے، کون سا عمل ہونا چاہیے جس کو عمل صالح قرار دیا جائے. عزیز اور دوستو، زیادہ ضروری امر یہ ہو گیا کہ ایمان کے بعد جب بھی اس بات کی فکر کی جائے کہ ایمان رکھنے والے کس قسم کا عمل کریں، تو پھر وہ عمل ہونا چاہیے جو عمل صالح قرار پائے، اور اس کا اعلان کون کرے کہ عمل صالح کیا ہے، کیسے معلوم ہو کہ عمل صالح ہے. تو قرآن نے خود ہی پکار کر یہ بات کہہ دی کہ ایک مقام پر یہ نشاندہی کر کے کہ کیا ہے غیر عمل صالح. صلوات پڑھ لیں تو میں جب نوح نے اللہ سے آواز دے کر یہ کہا کہ پروردگار، یہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، ان ابنی من اہلی، یہ میرے اہل سے ہے، تو اللہ نے کہا نوح ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ تمہارے اہل سے، مگر اس وقت ہمارا اعلان یہ ہو رہا ہے کہ تمہارے اہل سے ہوتے ہوئے ہم اگر اتنا اختیار اور اقتدار رکھتے ہیں کہ اس کو نااہل ہونے کے سبب سے اہل سے نکال دیں، تو یہ ہمارا اختیار ہے، پھر وہ تمہارے اہل میں نہیں رہے گا. اور وضاحت اس کی یہ کی اللہ نے کہ ہم تمہارے اہل سے اس کو کیوں علیحدہ کر رہے ہیں، آواز یہ دی کہ لیسا من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے. قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، اور اس کی وضاحت نے کی کہ لیسا من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس نے غیر صالح عمل کیا ہے. یہ کیا غیر صالح عمل تھا؟ دوستو، باپ کی پوری حیات پر بیٹا تمسخر کرتا رہا، مذاق اڑاتا رہا، تو اب تلاش کرتے رہو جو رسول کی حیات پر مذاق اڑاتا رہے وہ عمل غیر صالح ہے. باپ کی حیات پر مسلسل مذاق اڑاتا رہا، اس لیے کہ ایک دن کی دو دن کی تو حیات نہیں ہے، 950 برس کی حکومت جو حیات ہے حضرت نوح کی وہ تبلیغ کی ہے، ورنہ تو 2000 سے زیادہ جیے ہیں. آج سوچنے والا یہی سوچے گا کہ کیسے 2000 برس جیے انہی قوا کے ساتھ، انہی اعضا کے ساتھ. یہ اس کا کلام ہے اور یہ اس کا کمال ہے، وہ جس کو چاہے جتنی حیات دے دے. یہ تو قرآن نے کہا ہے کہ صرف تبلیغ کے 950 تھے، نوح کے 950 برس، اور جب وہ لکڑیاں جمع ہو گئیں اور کشتی بنتی رہی، مجھے واقعات کی تفصیلات میں نہیں جانا ہے، تو بیٹا مذاق اڑاتا رہا اور بیٹے کے پیچھے پیچھے جو امتی تھے وہ بھی مذاق اڑاتے رہے. تو اب جب بیٹا ہی ایسا ہو تو پاس بیٹھنے والے جن کا تعلق سنت نہ ہو، جن کا تعلق اہل سے نہ ہو، ان کے لیے کیسے کہتے کہ جس کے پیچھے چلے جاؤ سب کے سب عادل ہیں اور سب کے سب حق پر ہیں اور تم حق کے اوپر زندگی گزار دو. اور دوستو، اس لیے ضروری امر یہ ہوا کہ یہ تلاش کیا جائے کہ وہ کون سا غیر صالح عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے بیٹے کو یہ کہہ دیا لیسا من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے. اس لیے کہ ایک تو وہ مسلسل باپ کا مذاق اڑاتا تھا، تمسخر کرتا تھا، اور اس کے بعد بھی باپ کی محبت مقتضائے محبت پدری محبت کے سبب سے باپ نے جب اسے کہا کہ دیکھ آج کوئی بچنے والا نہیں ہے اور آج کسی کو بچایا نہیں جائے گا، اللہ کا وعدہ اور عہد یہ ہے کہ جو بھی کشتی میں سوار ہوگا بچے گا. صلوات پڑھ لیں تو میں، اب بات سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی؟ جو بھی کشتی میں آ جائے گا وہ بچے گا، اور جو کشتی میں نہ آئے وہ غرق ہے، وہ مغرقین کے اندر ہے. تو اب بیٹے نے کہا نہیں مجھ کو پہاڑ بچا لے گا، میں نہیں آؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
جس نے بات کی اطاعت نہ کی، جس نے بات کا حکم نہ مانا وہ عمل غیر صالح ہے، جس نے وقت کے نبی کا حکم نہ مانا وہ عمل غیر صالح ہے، جس نے اس حکم پر اس کشتی میں بیٹھنے سے انکار کیا یہ عمل غیر صالح ہے۔ اب انالائز کرتے چلے جاؤ رسول اللہ کی زندگی میں کس نے انکار کیا رسول اللہ کے حکم پر، اور یہ بھی دراز کرتے چلے جاؤ کہ جب پیغمبر نے یہ کہا کہ میرے اہل بیت کی مثال ہے وہ کشتی نوح کی ہے، کیوں کہا یہ مسئلہ اہل بیت کا مسئلہ سفینت نوح جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے تحلف کیا بیٹھنے سے وہ غرق ہو گیا، یہ سب بیٹھے ہیں یہاں، سارا کاروبار اپنی دنیا کا چھوڑ کر آ گئے، ساری اپنی جو ہے مصروفیات چھوڑ کر آ گئے۔ عزیزوں اور دوستو یہ جانتے ہوئے کہ دوسرے دن بھی کاروبار پہ جانا ہے مگر سب یہاں بیٹھے ہیں، کس چیز نے بٹھایا ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر نے کہا جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پانے والا ہے۔
نعرہ تکبیر،
جس نے تخلف کیا وہ غرق ہو گیا اور ہوا و ہوس میں چلا گیا۔ تو یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ نبی آخر کا فرمان ہے، جس نے کتاب چھوڑی ہے اس نے یہ فرمان بھی چھوڑا ہے، اور خدا کا شکر یہ ہے کہ لکھنے والے کچھ تو ایسے تھے اتنے نیوٹرل تھے کہ وہ سب لکھ لیتے تھے چاہے بات ادھر کی ہو چاہے بات ادھر کی ہو، اس لیے لکھا گیا اور کتابوں میں سب کچھ موجود ہے۔ اب میں ایک آیت پڑھنے جا رہا ہوں جو کچھ آج ہوا ہے اس کے حوالے سے، اور قرآن مجید میں یہ آیت دو جگہ آپ کو ملے گی، ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ متنفس کو قتل نہ کرو مگر یہ کہ وہ قتل حق کے بعد معلن ہو۔ عزیزوں دوستوں تو اس بات کی اجازت ہی نہیں قرآن نے دی ہے کہ آپ لا این آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، میرے ساتھ ہیں؟ دنیا کا کوئی قانون جو ہے وہ آپ کسی مملکت میں چلے جائیں اس کے لیے قانون بنانے والے بھی ہیں، قانون کا نفاذ کرنے والے بھی ہیں، اور قانون کو اپلائی کرنے والے بھی ہیں۔ اگر سارے لوگ ہی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور جو چاہے جس کو چاہے سزا دیتا رہے، عزیزوں اور دوستوں تو پھر بات ہی کیا رہ گئی؟ ظاہر ہے کہ بات ہے سزا کی تو سزا وہ دے جو خود سزا کا استحقاق نہ رکھتا ہو، جو سزا کے مستحق نہ ہو۔ دنیا کے قوانین کے اندر تو ہم نے یہ دیکھا، تو اب مجھے آپ بتائیے کہ جن لوگوں کا سلوگن اور نعرہ یہ ہے اور آگے بڑھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح اسلام لانا چاہتے ہیں لہذا صرف صحیح اسلام رہے گا باقی سب کی گردنیں کاٹتے چلے جاؤ، جو واقعہ پشاور میں ہوا ہے، ذرا سوچے اور غور کریں کہ امام بارگاہ کے اندر یہ واقعہ ہوا، کتنے افراد، کتنے ایسے معصوم جان رکھنے والے گزر گئے، شہید ہو گئے، کتنی گوڑتیاں اجڑ گئیں، کتنے گھر اجڑ گئے۔ کیا اسلام یہی سکھاتا ہے؟ کیا اسلام نے یہی بتایا ہے؟ نہیں، پکار کر کہا کہ لا تقتلوا النفس التي حرم الله، اللہ نے حرام کر دیا ہے کسی جان کو غیر ضروری طور پہ لینا۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ اسلام ہے یا قرآن کے منافی کام ہو رہا ہے؟ ایک جگہ نہیں ہے، یہ آئے قرآن مجید میں دو جگہ ہے، آل عمران میں بھی ہے، سورہ انعام میں بھی ہے، اور سورہ اسراء میں بھی ہے۔ اسی طرح سے اب ہم کو یہ پتہ چلتا جا رہا ہے کہ توصیہ حق اور توصیہ صبر جن کے ذمے قرار دیا گیا تھا، یوں تو ہر ایک کے لیے لازم ہے، مگر صحیح معنی میں جن کے ذمے قرار دیا گیا تھا، جو یہ بتائیں کہ عمل صالح کا کرائیٹیرین کیا ہے، جو یہ واضح کریں کہ عمل صالح کس کو کہتے ہیں، ان کے لیے یہ لازم قرار دیا. لیکن دنیا والوں نے ابھی آپ نے سنا کہ 25 برس بعد رسالت مآب اس توصیے کو اتنا خلط ملط کر دیا کہ حقیقت پہچانی ہی نہ جائے. اور نتیجہ کیا ہوا عزیز اور دوستو؟ دیکھیں قرآن نے پہلے سے، چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، قرآن نے پہلے سے نشاندہی کر دی ہے، کچھ چھوڑا نہیں ہے قرآن نے، چونکہ قرآن کا وعدہ یہ ہے لا رجم ولا یابس الا فی کتاب مبین، سب خشک و تر قرآن میں موجود ہے. میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ نفس پہ گفتگو ہوگی، لہذا آپ یہ سوچ لیجئے کہ کتنے نفوس ہیں جن کے لیے قرآن نے گفتگو کی ہے کہ اپنے نفس کو کیسا بناؤ، یعنی نفس ایسا ہونا چاہیے کہ وہ خواہشات کا تابع نہ ہو، عقل کا تابع ہو، اور عقل تابع ہو اس امر کی کہ جو حکم پیغمبر اور پیغمبر نے جن کو ذمہ دار کیا ہے ان کے حکم کی، چونکہ پیغمبر وہی کا تابع ہے، اس لیے لازم قرار یہ پایا کہ ہم یہ تلاش کریں اور دیکھیں عزیز اور دوستو کہ قرآن اس ضمن میں کیا کہتا ہے. اور کچھ انسانوں کے بارے میں قرآن نے گفتگو کی ہے اس سورے کے اندر. تم انسانوں کے دو گروہ مقرر کر دیے ہیں میرے ساتھ، پیدا کے لوگ وہ ہے کہ سارا عالم انسانیت جو ہے وہ خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لے آئے. اب ایمان لانے والوں میں بھی کچھ ایسے ہیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، عمل سے بھی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اندر شرک بھی چل رہا ہے اور کفر بھی چل رہا ہے. اس لیے میں نے وہ خطبہ پڑھا تھا آپ کے سامنے آیت اللہ روح اللہ خمینی صاحب کا کہ ریا جو ہے اس کا کوئی بھی کہیں کسی اپنے عمل کے اندر ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے اس عمل کو قبول کر لینا ہے ہم سے اور آپ سے، اس لیے کہ دکھاوے کا جو عمل ہے وہ پسند نہیں کیا جاتا ہے جب تک کہ اس کے اندر اخلاص ہی نہ ہو. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام لانے والے، رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کی نشاندہی کر دی ہے اور قرآن کے اندر وہ آیات موجود ہیں، آواز دی کہ انسانوں میں کچھ ایسے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. صلوات پڑھ لے تو میں اس کو آیت کا نشان ہے 204، ذرا تفسیر کو بھی پڑھیے گا اور جا کر دیکھیے گا کہ اس میں کیا تھا. پہلے میں نے کہا تھا کہ انسانوں کے دو گروہ بنے، اب جو ایمان لانے والا گروہ ہے جو رسول کے پاس بیٹھا ہے، جو رسول کے پاس بیٹھا ہے، چونکہ قرآن یہی کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تمہارے پاس بیٹھنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو باتیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ تم کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ تم کو بہت چاہتے ہیں، جو عجبوں کا قول ہوں کہ ان کے قول اور ان کی بات ایسا لگتا ہے کہ بالکل میٹھی چھری والی بات ہے کہ دل کے اندر اتر رہے ہیں، مگر اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. اور حکم الحیات دنیا ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ، اور وہ گواہی دیتے ہیں کہ جو اپنے قلب کی بات تم کو بتا رہے ہیں اس پر کس کو گواہ کرتے ہیں؟ اللہ کو گواہ کرتے ہیں. اندازہ ہوا یہ رسول کے پاس بیٹھنے والے انسان ہیں جو کچھ ایسے ہیں، مگر اللہ نے کہا کہ ان کو اس وقت دیکھنا، وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ، ان کو اس وقت دیکھنا جب حکومت ان کے ہاتھ میں آ جائے. ہے نا میرے ساتھ؟ وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ، مگر ان کو اس وقت دیکھنا جب اختیار ان کے ہاتھ میں آ جائے، جب اقتدار ان کے ہاتھ میں آ جائے، جب حکومت ان کے ہاتھ میں آ جائے. وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، ان کی ساری کوشش، ان کی ساری دھوڑ دھوپ، ان کی ساری سعی اس بات کے لیے ہوگی کہ وہ نسل کشی کرتے رہیں، وہ فساد کرتے رہیں، وہ فصلوں کو تباہ کرتے رہیں. ارے اب تو دنیا پہچان لے کہ کون تھا رسول اللہ کے بعد جس نے انسانوں کے اس گروہ کی ریپرزینٹیٹو ہونے کی حیثیت میں دنیا کے سامنے اس طرح سے پیش کر دیا. جو ابھی آپ نے سنا ہے کہ مالک بن نمیرہ نے یہ کہا تھا کہ رسول کہہ گئے کہ زکات میں ان کے اہل بیت کو دوں، یہ ہوا کہ قتل کر دیا گیا. سوچیں آپ زکات نہ دینے پر رسول کی زندگی میں کبھی کوئی قتل کیا گیا؟ خاموش بیٹھے ہیں آپ, سلوات پڑھنے کو میں اترو. حیات پیغمبر میں ہمیں لا کے دنیا دکھائے کہ زکات نہ دینے پر کوئی قتل کر دیا گیا. ارے بھائی جیسے نماز نہیں پڑھتے گناہ ہے, روزہ نہیں رکھتے زکات نہیں دیتے, لیکن زکات نہ دینے پہ قتل کیوں کیا گیا؟ عزیز اور دوستو یہ غور طلب بات ہے, اس لیے کہ اسلام جاگزی بھی نہیں ہوا تھا, ایمان اترا ہی نہیں تھا, عمل صالح جو تھا وہ غیر صالح عمل ہو رہا تھا, اس لیے کہ رسول اللہ کو رسول کی حیثیت میں تسلیم ہی نہیں کیا گیا تھا. یہ سب سفیانیت آگے بڑھ رہی تھی, اور وہی ابو سفیان جس نے عباس سے کہا تھا بھتیجے کی حکومت بہت پھیل گئی, جس پہ عباس نے یہ کہا تھا کہ اس کو حکومت نہ کہو یہ نبوت ہے, مگر وہی دماغ کے اندر خمیر لیے ہوئے عمل کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے آگے بڑھے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب حکومت ہاتھ میں آ گئی تو قرآن نے اس کو پہلے سے انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ کیا ہوا, یہلک الحرث و نسل, حرث کی بھی تباہی ہے نسل کی بھی تباہی ہے. ہم آج دیکھ رہے ہیں مسلسل تباہیاں ہو رہی ہیں, مسلسل بربادیاں ہو رہی ہیں, مسلسل قتل و غارت ہو رہا ہے. بتائیے کیا یہ عمل صالح ہے؟ نہیں, یہ غیر عمل صالح ہے. آپ غور کرتے چلے جائیں, مسلسل آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر جو واضح کر رہی ہیں. اسی سورہ بقرہ کے اندر دوسرا رکو پڑھیے, لے جا کر کہا قرآن نے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. اندازہ ہوا آپ کو, پہلے تو ایمان لانے والے ان سے الگ ہو گئے جو سب کے سر نقصان میں تھے, اس کے بعد ان ایمان لانے والوں کی نشاندہی کی ہے جنہوں نے لباس تو ایمان کا پہن لیا مگر اندر نفاق چل رہا ہے اور منافقت چل رہی ہے. اور منافقت اگر آج بھی ہے کسی نوعیت سے ہے, ہمارے کسی عمل سے ہے, اس لیے کہ منافقت وہ ہے کہ اگر ہم ریا کر رہے ہیں, ہم یہاں ممبر پہ بیٹھ کر ریا کر رہے ہیں, اگر ہم آپ کے ساتھ ریا کاری کر رہے ہیں, اگر ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ ریا کاری کر رہے ہیں, اپنے قرابت داروں کے ساتھ ریا کاری کر رہے ہیں, ریا کا مطلب یہ ہے کہ صرف دکھاوا ہی دکھاوا ہو یا کچھ اور ضرورت ہو یا کچھ اور مقصد ہو, اخلاص نہ ہو. اس لیے کہ اخلاص صرف اللہ کے لیے ہے, اور جو اخلاص اللہ کے لیے کرتا ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. اسی لیے رسول نے نمائندگی کو چھوڑا اور جب بتایا کہ میرے اہل بیت ایسے ہیں کہ جن میں تمہیں اخلاص ہی اخلاص ملے گا.
نعرہ سلام
یوم الاخر. انسانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, ابھی آپ نے سنا کہ انسانوں میں کچھ لوگ رسول کے پاس بیٹھنے والے تھے جو رسول کے ساتھ ایسی باتیں کرتے تھے کہ دل کو بھاتی تھی, مگر اللہ نے کہا خبردار ہو جاؤ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ظاہر میں تو اچھی باتیں کرتے ہیں مگر دل میں ان کے کفر و نفاق و شرک چھپا ہوا ہے. اب دیکھیے پھر اسی سورہ بقرہ میں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. انسانوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے, وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آخرت پر بھی ایمان لے آئے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, اللہ ہی کہہ سکتا ہے بھائی. صلوات پڑھنے تو میرے کو پہلے سپارے کا دوسرا رکوع ہے, گھر جا کے پڑھیں. مشکل تو ہماری یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں, اور خدا کا شکر یہ ہے کہ ہم اور آپ تو اس فرشیادہ پہ بیٹھ کے علماء کو, خطبہ کو, بزرگوں کو, عالمان دین کو سنتے ہیں تو ہم تک پہنچ جاتا ہے, لیکن پوری امت کا عالم تو یہ ہے کہ جو بتا دیا جتنا بتا دیا بس اتنا سمجھ لیا. آج پورا عالم اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ بس صرف صحابہ پرستی جو ہے اور صحابہ کے پیچھے جانا جو ہے یہی اسلام ہے, چاہے صحابہ کامل غیر کامل صالح ہو. اللہ کے رسول نے چھوڑا ہے کہ اجرت کے دیکھو جو قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن اجرت کے ساتھ ہے. ایک لفظ اجرت جو ہے وہ قرآن سے باہر نہیں کرتی ہے, اور قرآن ایک لفظ جو ہے وہ اجرت کے منافی نہیں کہتا. قرآن اجرت کا خزینہ پڑھتا ہے, اور اجرت کا عالم یہ ہے کہ کہیں پہ عمل کرتے ہیں تو وہی نازل ہوتی ہے. قرآن بتاتا ہے کہ یہ عمل کیا ہے, لہذا ہم وہی نازل کر کے بتا رہے ہیں کہ یہی صحیح نمونہ حیات ہے. تو میرے نام سے میں یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر, انسانوں میں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر بھی ایمان لے آئے, اور اللہ یہ کہہ رہا ہے وہاں ہوں گے مومنین, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی انہیں میں شمار کر لیے نہ ہو. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ریاکاری سے بچتے رہیں, ظاہرہ دکھاوے سے بچتے رہیں, ہمارا جو عمل ہو وہ اخلاص پر مبنی ہو، ہم جو کچھ کر رہے ہوں وہ خالصتاً اللہ کے لیے کر رہے ہوں، یعنی ہمارا کوئی بھی عمل ہو تو ایسا ہو، پورے پورے خطبات ہیں، تفصیلات میں میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ چاہے اصول کے اندر، چاہے فروع کے اندر، چاہے عقائد کے اندر، چاہے عقائد کے لیے اس کے بعد عملی طور پر اپنے اعمال کے اندر اگر کہیں بھی ہمارے پاس ریا ہے، دکھاوا ہے، صرف اس لیے کہ اپنے مقصد کے لیے حاصل کر لیں، دنیا کو حاصل کر لیں، دو تحقیقات میں اپنا نام پیدا کر لیں، بڑے بڑے ہم اپنے خطبا کو خطیب بن جائیں اور بہت یہ کر لیں اور وہ کر لیں، اس کے لیے پروردگار عالم نے ٹوٹل ریجیکٹ کر دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ شرک اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، دن میں منافقت ہے، ظاہر میں یہ بات کرتا ہے، اندر روح چھپا ہوا ہے، عمل صالح نہیں ہے، غیر عمل صالح ہے۔ دوستو اس لیے ہم کو بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن نے جیسے ان کے لیے پکار کر کے کہا ہمارے لیے بھی یہی بات کہہ دی جائے کہ تم زبان سے کہہ رہے ہو کہ تم ایمان لے آئے ہو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارا آخرت پہ یقین ہے، ما ہم بمومنین، قرآن ہی پڑھ رہا ہوں ابھی تک، اور اس کے بعد کیا کہا، یخادعون اللہ، اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان لانے والوں کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں، اندازہ ہوا اب ایمان والوں کے دو گروپ ہو گئے، سلامات پڑھنا تو میں سنوں، اب کہیں اسی آیت میں قرآن نے ایمان والوں کے دو گروپ کر دیے، ایک وہ جو زبان سے کہتے ہیں کہ ایمان لائے، پوری طرح سے بات تو سنیے گا، من الناس من یقول آمنا باللہ وباليوم الآخر، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اور قرآن نے کہا ما ہم مومنین، مومن نہیں ہے، کیا کہا اس کے بعد، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ بھی اور ایمان لانے والوں کے ساتھ بھی، تو ہوشیار رہو، کچھ ایمان لانے والے ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں، آخرت کا اقرار بھی کرتے ہیں، مگر اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں، اور اللہ نے یہ کہا کہ یہ نہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں نہ ایمان والوں کے ساتھ، میں یخدعون الا انفسهم، یہ اپنے نفس کے ساتھ دھوکا کرتے ہیں، یہ نفس ہی تو ہے جو جا رہا ہے آگے بڑھ، باتیں تو بہت تھیں عزیز اور دوستو، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے، باتیں تو بہت تھیں، نفس ہی ہے، نفس چلا جاتا ہے، یہ جو ہم اور آپ کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا، تو یہ نفس ہی جسم سے نکل جاتا ہے، کیا ہو گیا، سب کچھ موجود ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، مگر اب کچھ کام نہیں کرتے، کیا چیز نکل گئی، کیا ہو گیا، انسان عالی مرتبہ، اور اگر کہنے والا یہ کہے کہ اس کو آخرت پہ یقین نہیں ہے، تو ہمارے پاس ایسی دلیل ہے کہ ہم اس بات کو ثابت کریں کہ آخرت کا ہونا لازم، صلوات پڑھ لو تو میں اس کو
ہو گیا، اب اس شک میں کیا کریں، کہاں غلط
اس سب کو کہتے ہیں عبادات. اور معاملات کیا ہے کہ آج میں نے عرض کیا کل مجھے اس حق کو ختم کرنا ہے. آج میں نے کسی سے معاملہ کیا, لین دین کیا, اس میں کچھ معاملہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوا. بزنس ہے, تجارت ہے, اور معاملات جتنے بھی معاملات ہیں سب کے لیے شریعت نے قوانین رکھے ہیں, اور ان قوانین کے نفاذ کے لیے فقیہ ہے جو اس وقت کا مرجع عالم ہے. عزیز اور دوستوں, جان عالم حضرت, تو آپ یہ دیکھیں کہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ بس کھائے پیو مزے کرو چلے جاؤ اور آخرت نہیں ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے یہ نظریہ نہیں رکھتے. اگر یہ نظریہ نہ ہوتا, ہم میں سے اگر یہ نظریہ نہ ہوتا تو انسان معصیت کی طرف راغب نہ ہوگا, انسان غلط کام نہ کرتا. کوئی کام بھی کرنے جا رہا ہے, تجارت ہی کرنے جا رہا ہے, اگر تجارت میں بھی وہ شریعت کے مطابق صحیح تجارت نہیں کرتا ہے, صحیح کاروبار نہیں کرتا ہے, قصب حرام کرتا ہے, تو سارا قصب حرام اگر اولاد کو کھلاتا ہے تو اولاد بھی حرام کھا رہی ہے, خود بھی حرام کھا رہا ہے, آگے کیا پاکیزگی کا امکان ہے؟ خیال نہ رکھتے ہوں کہ ہمیں وہ کرنا چاہیے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے, اور وہ نہیں کرنا چاہیے جس کی اجازت نہیں دیتی ہے. یہی تو بات ہے کہ آخرت پہ یقین نہیں ہے. آخرت پہ یقین, قرآن نے جو بات کہی ہے میں یہ مدانی سے کر رہا ہوں. پہلا ہی سپارہ ہے, پہلا ہی رکوع ہے, جا کے پڑھیے گا. بار بار پڑھ چکا ہوں, اسی ممبر سے پڑھ چکا ہوں. لال کا کتاب لال رفیع حدل المتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. سب ایمان والوں ہی کی باتیں ہو رہی ہے نا میرے ساتھ. بھائی آنکھیں تو کھلی ہیں, بیدار ہو کے سنے, صلوات پڑھ لیں تم نے. کتاب لانے پر اللہ نے کہا اس میں شک نہ کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک لفظ جو ہے اس میں شک نہیں. ہدن المتقین متقین کے لیے ہدایت ہے. والذین یؤمنون بالغیب وہ متقین جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, غیب مطلق پر بھی ایمان لاتے ہیں, اور وہ ایمان جو غیب پہ ہے اس پر ایمان لاتے ہیں. پہلی شرط ہی ایمان بالغیب ہے. پہلی شرط سارے غیب پر ایمان لے رہے ہیں, جنت ہے, جہنم ہے, سلسبیل ہے, کوثر ہے, یہ ہے, وہ ہے. کیوں لائے بھائی؟ کبھی دیکھا؟ کہاں نہیں دیکھا. کہاں بھائی؟ میں پوچھتا ہوں سارے عالم اسلام سے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے تو ان کا فائدہ کیا ہے, جہنم ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے, وہ تو قیامت کے بعد جہنم میں جانا جائے گا. جنت ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے, وہ تو قیامت کے بعد جنت میں جائے گا, ابھی تو پہلے برزخ سے گزر کے جانا ہے اس کو. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر اس کا بھی کچھ فائدہ ہے تو اس کا بھی کچھ فائدہ ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں, اور جو پہلوں پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ شریعت میں جو حلال ہے اس پر ایمان ہے, جو حرام ہے اس پر ایمان ہے. حرام سے بچاؤ اور حلال کو اختیار کرو. اور اس کے بعد کیا کہا؟ وبالآخرت یؤمنون, نہیں کہا کہ آخرت پر ایمان لاتے. کیا کہا ہے؟ وبالآخرت یوقنون, یقین رکھتے ہیں. ایمان سے بڑھ کے آگے یقین ہے.
بہت خوب بھائی, بہت خوب, ماشاءاللہ.
یقین رکھتے ہیں. یقین کا مطلب یہ ہے کہ جو کہا گیا ہے پورا ہوگا. یقین ہی نہیں ہے کہ جو اللہ نے وعدہ کیا وہ ہوگا. قیامت آئے گی, سزا ہوگی, جزا ہوگی. اگر ہوتی تو غلط عمل نہ کرتے, غلط راہ اختیار نہ کرتے. عزیزان عالم مرتبت, تو مسائل سارے یہی ہیں عزیز اور دوستو, اور ہمیں غور کرنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے. تو اب جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ایک کرائیٹیرین دے دیا گیا ہے کہ جو ایسے ایمان لانے والے ہیں جو اعلان تو کرتے ہیں مگر واللہ ہی کہہ رہا ہے کہ وہ ہیں نہیں مومن, دھوکہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ بھی اور مومنین کے ساتھ بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایمان والے وہ ہو گئے جو دھوکے باز ہیں.
سلام
دوستوں, ایک ایمان ایمان والے وہ ہوگا جو دھوکے باز ہے. قرآن کی زبان میں بات کر رہا ہوں, اللہ سے بھی دھوکہ کر رہے ہیں, ایمان والوں سے بھی دھوکہ کر رہے ہیں. اور ایک ایمان والے وہ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ اخلاص کے راستے پر جائیں, اس لیے کہ انہوں نے اپنا مسیرہ حیات وہ بنایا ہے کہ رسول کی ہر بات کو مانیں گے جو کچھ بھی رسول نے کہا ہے. اب اگر قرآن میں ایک آیت ایسی بھی ہے کہ کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے نفس کا سودا کر لیتا ہے, ومن الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ, انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی مرضی کو خرید لیتا ہے. اسی کے آگے ذیل میں ہے جو میں نے آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی, اسی کے آگے ذیل کے اندر ہے. اب آیت کا نشان ہے 207, گھر جا کر پڑھ لیجئے گا. فمن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, انسانوں میں کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے, اور کون خریدتا ہے بھائی؟ آپ کوئی ایسی ویسی جا کے خریدنا ہوگا بازار سے چیز, پہلے اس کو دیکھو گے, پہلے اس کو دیکھو گے کہ صحیح ہے نہیں, خریدنے کے قابل ہے, کوئی کھوٹ تو نہیں ہے. کوئی بھی چیز خریدنے جاتے ہو دیکھتے ہو کہ ہاں بھائی صحیح ہے, اگر ذرا سے بھی غلطی ہوتی ہے واپس لے کے چلے جاتے ہو, بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے دوسری بدل کے دو. سلامات پڑھنا نفس کو بیچ کر اور اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں. خدا کی قسم امام غزالی کو لکھنا پڑا ہے اور علوم کے اندر, امام غزالی ہمارے رائٹر نہیں ہیں, بہت زیادہ ہم سے سلوات پڑھنا تو میں عرض کروں یہ بولتے ہیں, یہ چیز موجود ہے کہ انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ جو ہمارا عقیدہ ہے اس میں فساد ہے, وہ ہمارا عقیدہ جو ہے باطل ہے, لیکن اس کے باوجود ان کو لکھنا پڑا کہ پروردگار عالم نے جب یہ دیکھا کہ سرکار حتمی مرتبت کے بستر پر علی سو گئے اور سوئے ایسے کہ رسول اللہ سے پوچھا کہ رسول اللہ آپ کا حکم ہے, میں سونے تو جا رہا ہوں مگر کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ عزیز اور دوستو یہ کیا پوچھ لیا علی نے کہ رسول اللہ آپ کی جان بچ جائے گی, ارے آپ پہنچے نہیں وہاں تک, سلوات پڑھنا تو میری جان بچ جائے گی, اس لیے کہ رسول کی جان کون ہے؟ آپ کی جان بچ جائے گی کہا ہاں, اور اتنے اطمینان سے سوئے علی کہ سونا بنانے والے کیا سونا بنائیں گے جو علی نے سونا بنایا. اس شان سے علی سوئے کہ آج تک کبھی کسی شب میں علی نہ سویا ہوگا جو ہجرت کی شب سویا. اب مجھے ایمان سے بتاؤ کہ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ باہر گولہ باری ہو رہی ہے اور دشمن کھڑے ہوئے ہیں اور کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے, تو بھائی اختیار ہے سو جاؤ گے, ہمیں سمجھاؤ گے, آپ سو جاؤ گے؟ اگر یہ پتا ہو کہ ابھی حملہ ہوا جاتا ہے تو آپ کو نیند نہیں آ سکتی بھائی, مگر تاریخ شاہد ہے, مولا یہ کہتے ہیں کہ اس جب میں اس طرح سے سویا ہوں تو کبھی نہیں سویا, تو کبھی کبھی نیند واجب ہو جاتی ہے. رسول اللہ نے کہا یا علی تم سو جاؤ تو اب حکم تھا, اس لیے علی کا اختیار نیند پر ایسا ہے کہ سو گیا علی, اور اتنا اطمینان ہے, اور جب سوئے تو پھر سوئے بھی رسول اللہ کی چادر اوڑھ کر, تو دیکھو دیکھو کہ رسول اللہ جب سوتے تھے تو ام المومنین بیوی جو ہے رسول اللہ کی سب سے چہیتی بیوی عالم اسلام کے کہنے کے مطابق, وہ یہ کہتی تھی کہ اگر میری سوئی بھی کھو جاتی تھی تو تاریکی میں رسول اللہ کا اگر چہرہ چادر سے بھی ڈھکا ہوتا تھا تو اتنا نور ہوتا تھا کہ میں تلاش کر لیتی تھی. اب بتاؤ کہ وہ کیسے پہچانے کہ محمد سو رہے ہیں؟ اس لیے سر والی ہی کو لٹا سکتے تھے کہ اس چادر میں آئے تو محمد کی شبیہ بن کر آئے. تو آپ یہ بھی سوچ لینا کہ اگر کسی کے دماغ کے اندر یہ خمیر ہے کہ شبیہ بنانا جو ہے وہ درست نہیں ہے تو رسول اپنی شبیہ بنا کر جا رہے ہیں.
محمد
اللہ چلے گئے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا, ہم نے ان کے اور تمہارے درمیان دیوار حائل کر دی. وہ دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں تم جا رہے ہیں. وہ اندازہ قدرت کا. ذرا بات پڑھنے تو میں سنوں. رسول اللہ تو چلے گئے, تفصیلات نہیں جانا چاہتا, آپ سنتے رہتے ہیں خدا سے علماء سے, بس اتنا سمجھ لیجیے کہ امام غزالی یہ لکھتے ہیں اور ان کو یہ لکھنا پڑا کہ پروردگار عالم نے جن کو سب سے پہلے خلق کیا ہے ملائک میں, جبرائیل اور میکائیل دونوں سے کہا کہ میں نے تم دونوں کو بھائی بنایا ہے, تم میں بھائی چارہ ہے, اور یہ جو تم دو بھائی ہو بتاؤ کہ تم میں سے ایک دوسرے پر اپنی جان دے سکتا ہے, ایک کی عمر زیادہ رکھی ہے ایک کی میں نے کم رکھی ہے. یہ نہیں بتایا کہ کس کی زیادہ ہے کس کی کم. تو کوئی ہے تم میں سے دونوں میں سے ایسا کہ وہ اپنی جان جتنی زیادہ ہو وہ نچھاور کر دے دوسرے بھائی پہ؟ کہا مالک بس ہم تو عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, ہم تو اسی میں چاہتے ہیں کہ عبادت تیری کرتے رہیں. اندازہ ہوا اب پروردگار عالم نے ملائکہ کا جواب دیا ہے, کیا تو ایسے کو پیدا کر رہا ہے جو فساد برپا کرے گا, جو خوریزی کرے گا؟ تو جب ملائکہ نے یہ سوال کیا ہے, آج اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ سب سے بڑا ایثار اور قربانی کا جذبہ ہوتا ہے. کون ہے جو ایثار اور قربانی پیش کرے؟ عزیز اور دوستو تم فیل ہو گئے اس معاملے میں. عزیز اور دوستو تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے, اب تم جاؤ ذرا دیکھو کہ میں دو بھائی زمین پر ہیں, ایک محمد ہے ایک علی ہے, اور ایک کی ایک حفاظت کر رہا ہے, اپنی جان بیل تک ہو رہا ہے, جاؤ حفاظت کرو. امام غزالی کہتے ہیں کہ آ گئے ایک سرحانے اور ایک پائکیانے اور کہنے لگے بخن بخن لکا ابنا ابھی تالی تالی. اگر کسی کے باپ میں کوئی نفس ہو تو وہ اٹھتے بیٹھتے باپ کا نام نہیں لیتا ہے. تو دیکھو بیٹا اپنے باپ کا نام لیتا ہی رہا لیکن ملک بھی اس کے باپ کے نام سے اٹھ کے رہا تھا. اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو, مبارک ہو. پروردگار عالم مباحات کرتا ہے تمہارے اوپر کہ تم اپنی جان کو بیچ کر سو رہے ہو. عزیز اور دوستو بس ہو چکی گفتگو. علی سوئے اور اللہ نے علی کے نفس کو خرید لیا. کس بات کے لیے؟ تاکہ اپنی مرضی علی کو دے دے. تو اب جب سودا ہو جاتا ہے نا میرے ساتھ, آخری عبادت کر رہا ہوں, جب سودا ہو جاتا ہے آپ جا کے پیسے دے آتے ہو اور چیز لے آتے ہو تو پیسہ اس کا ہو گیا اور چیز آپ کی ہو گئی, ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو آپ دیکھیں یہاں پہ سودا ہوا ہے کہ اللہ نے کہا کہ کچھ ہے جو نفس بیچ کر مرضی خرید لیتے ہیں. تو آپ مرضی کس کی ہوئی؟ اللہ کی ہوئی. لہذا آپ نہ کہنا کہ اللہ کی مرضی رکھنے والا کسی کی بیعت کرنے جا کر. علی نے کہا تھا, دنیا والوں کو دکھا دیا. 25 برس علی خاموش رہے تو دنیا نے یہ سمجھ لیا کہ علی کی تلوار میں زنگ لگ گیا ہے, مگر دکھا دیا اسی تلوار کا لوہا دکھا دیا علی نے کہ کیا صورتحال ہے. پڑھے لکھنے والے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کی قسم بیان تو بہت کچھ کرنا چاہتا تھا, ایک شخص ہے جس نے پنجاب سے ایک کتاب لکھی ہے سرنگا پٹن سے جمل تک, اور اس کے اندر یہ لکھتا ہے کہ ڈارکسٹ ایرا ہے علی ابن ابی طالب کے اس 4.5 سال حکومت کا کہ اس کے اندر خانہ جنگیاں ہو گئیں. میں کہوں گا تجھے شرم نہیں آتی ہے, جب تک گھر نہ سدھرے باہر کا سدھارے گا. اس لیے علی پہلے گھر کو سدھار رہے تھے کہ یہ سدھر جائے, تاکہ قیامت تک علی والے جان لیں کہ وہ سب باطل ہے اور یہ حق ہے. اور یہی سبب ہے دوستو کہ مولا نے اپنی پوری حیات میں دنیا والوں کو یہ واضح کر دیا, اور جب انان حکومت علی کے ہاتھ میں آیا تو غیر کو بھی لکھنا پڑا, اور لکھنا پڑا کہ علی عادل میں اتنے شدید تھے, علی عادل میں اتنے شدید تھے کہ قتل کر دیے گئے اپنے عادل کی وجہ سے. عزیز و دوستو غیروں نے بھی لکھا ہے, جا درجا ہمارا رائٹنگ, جا درج
جرداد ہے وہ ہمارا رائٹر نہیں ہے لبنان کا، مگر اس نے لکھا ہے، ابھی بھی کرسچن ہے مگر لکھا ہے اس نے عدالت الویہ کے نام سے، دیکھیں آپ جا کے کتاب کو پڑھیں کیسا کچھ لکھا ہے اس نے، اور وہ لکھتا ہے کہ جو دشمن ہیں علی کے انہوں نے اسے بغض و حسد کی وجہ سے چھپایا، اور جو دوست ہیں انہوں نے صبر کر کے اور خوف کی وجہ سے چھپایا، جب خوف کی وجہ سے چھپایا اور دشمنوں نے اپنی دشمنی کی وجہ سے چھپایا، جب تو اتنا نکھر کے آیا تو اگر یہ نہ ہوتا تو کہاں ہوتا؟ میرے مولا نے کبھی کوئی خواہش نہیں، کبھی کوئی خواہش مجھے نہیں دکھائی دیتی، کوئی تمنا تھی ہی نہیں علی، صرف یہی تمنا تھی کہ رسول کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتے رہے، جو رسول کو حکم ہو اس کی اطاعت کرتے رہے۔ عزیز اور دوستو، کبھی آپ سوچیے گا ٹھنڈے دل سے کہ 25 برس تک علی خاموش کیوں رہے اور وہ سب کے سب سینے پہ مونگ ڈلتے رہے، علی کے جو کرتے رہے سب آپ نے سن لیا، اتنے کم وقت کے اندر جو بیان کر کے گئے ہیں ڈاکٹر خلیل تباتبائی، تاریخ کا ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ جو ہے وہ حقائق پر مبنی ہے اور ساری تاریخوں میں موجود ہے کہ یہی ہوا، مگر اس کے باوجود آنکھوں پر چونکہ پردے پڑے ہیں اور قرآن نے کہہ دیا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، ان کے دل بھی سیلڈ ہو گئے ہیں، آنکھیں بھی سیلڈ ہو گئی ہیں، کان سیل ہو گئے ہیں، اور جب سیل ہو تو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے۔ عزیز اور دوستو، پوری حیات میں ہمیں نہیں دکھتا ہے کہ علی نے کوئی تمنا کی ہو، مگر ایک ہی تمنا کی ہے، اور وہ تمنا ایسی تھی علی کی کہ جو اللہ نے پوری کر دی۔ جانتے ہو نا کیا تمنا کی علی نے؟ علی کہنے لگے بھائی سے، اگر چاہتے مولا علی تو خود بھی یہ کام کر سکتے تھے، لیکن عقیل کو متوجہ کیا، اور آپ جانتے ہیں عقیل کو کیوں متوجہ کیا؟ تاکہ عقیل بھی اس بارے میں سوچے کہ آگے آنے والے وقت میں عقیل کو بھی کچھ کرنا ہے۔ اس لیے جو زیارت عباس علمدار علیہ السلام کے لیے پڑھی جاتی ہے، وہی زیارت عقیل کے ذریعے کی قریب لکھی ہوئی ہے، ایھا العبد الصالح عزیزان علی مرتبت۔ تو مولا نے جب عقیل سے یہ کہا کہ ایک بہت ہی مضبوط اور بہادر خاندان کی خاتون تلاش کرو، میں یاد کرنا چاہتا ہوں، اور تمنا یہ ہے کہ اس سے ایک بیٹا پیدا ہو تاکہ وہ کربلا میں میری نیابت کرے۔ تو سنو، اور جب مادر عباس ام البنین آؤٹ ہو کے آئی ہیں اور چوکھٹ پہ پہنچی ہیں، اور حسن اور حسین نے اور زینب ام کلثوم نے استقبال کیا ہے، تو چوکھٹ پہ بیٹھ گئی اور کہنے لگی، بچوں مجھے ماں نہ کہنا، ارے میں زہرا کی کنیز بن کے آئی ہوں، میں تو خدمت کرنے کے لیے آئی ہوں، میں بی بی کی کنیز ہوں، تمہاری خدمت کا خدمت کرنے آئی ہوں، حسن اور حسین کی ماں بن کے نہیں آئی ہوں۔ عزیز اور دوستو، اور وقت وہ آ گیا کہ مولا کی تمنا پوری ہو گئی، عباس آغوش مادر میں جیسے ہی آئے تو ایک مرتبہ بی بی نے دیکھا چاند سا چہرہ ہے، حسین ابن علی آئے اور حسین ابن علی نے نام رکھا ہے ان کا عباس، ہاتھوں پہ لے کے مولا کے نزدیک آئے۔ عزیز اور دوستو، اور ایک مرتبہ جبی کا بوسا لیا اور حسین ابن علی نے کہا، بابا بابا یہ کیسا قمر بنی ہاشم جیسا چہرہ ہے، بابا یہ تو ہاشم کا چاند ہے، عباس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قمر بنی ہاشم ہو گئے۔ عزیز اور دوستو، یہ عالم تھا، کبھی پیشانی کے بوسے لیتے تھے، بی بی زینب کو جا کے دکھایا، عزیز اور دوستو عباس عباس کس طرح سے پروان چڑھے ہیں، زینب کس طرح سے فرمان چڑھی ہے، ایک طرف بہن ہے دوسری طرف دو بھائی ہیں جو پنجدن کا نمونہ ہے، خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ ہاں عزیز دوستو، ایک مرتبہ حسین ابن علی نے آغوش میں لیا، بڑھتے بڑھتے وقت وہ آ گیا کہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور امیر المومنین اپنے مصاحبین کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، حسین ابن علی کو پیاس محسوس ہوئی اور کمبر سے یہ چاہا کہ مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے، جانتے ہو شہزادے نے کیا کیا، ایک مرتبہ کمبر سے ہاتھ سے کہا تم رکو میں لے کے آتا ہوں پانی، اور یہ پڑھ کے شہزادہ گیا، ابھی کچھ ہی سال کا سن تھا، اور جانے کے بعد پوزے آپ لے کر اور ایک مرتبہ سر پہ رکھ کے چلے، تو عالم یہ تھا کہ پانی چھلکتا جاتا تھا، دامن پہ پانی گرتا جاتا تھا، نزدیک جیسے جیسے پہنچ رہے تھے امیر المومنین نے نگاہ کی تو آنکھوں سے آنسو بر پڑے، پوچھنے والوں نے پوچھا کہا آج یہ پانی بھائی کے لیے لے کر آ رہا ہے، دروازے پر حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ بابر ہوائی ذات ہے عباس کی،
ہاں پاس کے ہوتے ہوئے بڑا کس کی ضرورت ہے، بڑا کس کی ضرورت ہے کہ آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے؟ اللہ کیا زینب نے یہ بات سن لی تھی، زینب نے یہ بات سن لی تھی کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ بادشاہ میں نفرت بندے گی، اگر بی بی کہتی تھی جس کا آپ جیسا بھائی ہو بنا اس کے بادشاہ میں کوئی نسل بات کرتا ہے، پیاس بڑھتی رہی تو حسین ابن علی کے پاس عباس ابن علی نے آ کے کہا آقا آقا آپ کے بچے پیاس سے جا ملب ہیں، آقا اب سب جا چکے، اب سب جا چکے، مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے۔ تو ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کہا ارے تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، کہا آپ کے لشکر ہی نہ رہا تو علمدار رہ کے کیا کرے گا، مگر میرے مولا نے کہا عباس عباس صبر کرو، مجھے چلا جانے دو۔ کہا بھلا ہی ہو سکتا ہے، ارے غلام کے ہوتے ہوئے آقا چلا جائے؟ کہ ایسے عالم نے ایک مرتبہ عباس کو یہ خیال آ گیا کہ مجھے اجازت نہیں ملنے والی ہے، خیمے کے اندر آئے، بی بی کو آغوش میں اٹھا دیا، بہت چاہتے تھے عباس سکینہ کو، بہت پیار کرتے تھے سکینہ کو، چچا کے بغیر نہیں رہتی تھی بھتیجی، بھتیجی کے بغیر چچا نہیں رہتے تھے۔ ایسے عالم نے آغوش میں اٹھا کے کہا بی بی بہت پیاسی ہونا، تمہارے لیے پانی کی تمیز کرتے ہیں، بس عالم کے اندر مشک باندھ لی، اور مشک باندھنے کے بعد آغوش میں سکینہ کو لے کے ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ادھر کے نکلے، بچے ہلکا کیے ہوئے تھے، حسین بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سکینہ بہت پچھتاوا کی بی بی، میں سمجھ گیا عباس تم کو کیوں لے کے بھر خیمے کے دروازے پہ ہے، عباس ابن علی نے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر اجازت لی اور علم لے کر چلے، اور بڑھتے ہوئے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا گھوڑے کو ایڑ دی، حمید ابن مسلم کہتا ہے اور ابن مختار نے بھی لکھا ہے کہ صفے کائی کی طرح سے پھٹ گئی، ایسا لگا جیسے خود حیدر کرار میدان کے اندر آ گئے، بڑھتے ہوئے فوراً نہر براز تک پہنچ گئے، عباس مشک پانی سے بھر لی۔ سنو گے ادا دارا نے حسین عباس کی وفا یہ ہے
نہیں،